بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين المسألة الرابعة هل الإطلاق بالوضع لا شك في أن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال كما قدمت الإشارة إليه ليس بالوضع بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها أيضا ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة وهذا لا خلاف فيه. بالآخر بحث ہماری اطلاق اور تقید مطلق اور مقید کے باب میں ہے اور آج کا درس چوتھے مسئلے سے مربوط ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ آیا اطلاق تمام اسماء اجناس میں وضعی ہے یعنی بالوضع اطلاق ہے یا بالوضع اطلاق نہیں. سب سے پہلے دو مورد کو آگ خارج کرتے ہیں محل بحث سے, پھر محل بحث کو مشخص کرتے ہیں کہ بحث کہاں پر ہے ہماری, پھر نظر دیتے ہیں اور پھر اپنی نظر کے اثبات میں وارد ہوتے ہیں بیان میں. دو مورد کے جو محل بحث سے خارج ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعلام جو ہم نے دیکھے, ہم نے پیچھے اشارہ کیا کہ علم اطلاق تو نہیں رکھتا اپنی معنی کے اعتبار سے لیکن اطلاق احوالی رکھتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ مولا کہے کہ اکرم زیدن تو زید اطلاق احوالی تو نہیں افرادی تو نہیں رکھتا, اس لیے کہ زید کی معنی مشخص ہے, ایک جزئی معنی ہے. پس لذا وضعی اعتبار سے شیوع اور ارسال موجود نہیں ہے اعلام. اگر اطلاق ہے اطلاق احوالی تو وہ بھی وضعی نہیں ہے, وہ مقدمات حکمت سے ہم نے استفادہ کیا تھا کہ جب مولانا نے کہا اکرم زیدن مقام بیان میں تھے اور زید کے حالات متعدد ہیں, مشخص نہیں کیا کہ کس حالت میں زید کا اکرام کرو, تو اسی سے مقدمات حکمت جب تمام ہوں تو ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ کلام مطلق ہے احوال کی نسبت. اسی طرح ایک اور مورد کو خارج کرتے ہیں محل بحث سے, وہ تمام جملات ہیں. ہم نے کہا تھا کہ جس طرح مفردات میں اطلاق ہے اسی طرح جملات میں اطلاق ہے, اور جملوں میں اطلاق بھی وضعی نہیں ہے بلکہ مقدمات حکمت سے ثابت ہے. یعنی صیغہ افعل کا اطلاق اقتضا کرتا ہے کہ وجوب تعینی ہے, وجوب نفسی ہے مثلا, تو یہ اطلاق اس لیے کہ مولا مقام بیان میں تھے, مقدمات حکمت تمام ہوتے ہیں ہم اطلاق کا استفادہ کرتے ہیں. بس اعلام کا اطلاق اسی طرح مثلا معرفے میں جو اطلاق ہے احوال کی نسبت, اور اسی طرح جو جملوں میں اور جو مشابہ ہے جملے کے جیسے ظرف اور جار مجرور وغیرہ, ان کا جو اطلاق ہے یہ اطلاق مقدمات حکمت سے ثابت ہے, یہ اطلاق وضعی نہیں ہے. پھر آگا محل بحث کو بیان کرتے ہیں کہ پس بحث ہماری کہاں پر ہے. فرماتے ہیں کہ ہاں اسماء اجناس اور جو اسماء اجناس کے مشابہ ہیں, ان اسماء اجناس میں یہ بحث واقع ہے کہ یہ اطلاق اسماء اجناس میں آیا وضعی ہے یا مقدمات حکمت سے واضح ہوتا ہے. کیا مطلب اسماء اجناس میں وضعی ہے یا مقدمات حکمت, خود بیان کرتے ہیں آگا. یعنی یہ کہ اسماء اجناس ان کا موضوع اللہ کیا ہے, آیا اسماء اجناس جیسے انسان ہے جیسے رجل ہے جو کہ اس میں جنس ہیں, آیا ان کا موضوع اللہ مرکب ہے, یعنی ایک ایسی معنی ان کا موضوع اللہ ہے کہ جو مرکب ہے, یعنی واضح نے اس میں جنس کو وضع کیا ہے ایک ایسی معنی کے لیے جہاں پر دو چیزیں ہیں دو جز ہیں, دونوں کو تصور اور لحاظ کیا پھر اس میں جنس کو وضع کیا. ایک جز خود ماہیت اور دوسرا اس کا جز اطلاق ارسال شیوع, یعنی معنی اور اس ماہیت میں شیوع اور اطلاق کو لحاظ کر کے واضح نے یہ اس میں جنس یہ کلمہ یہ لفظ اس کے لیے وضع کیا. اگر اس طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطلاق خود اس کی معنی میں موجود ہے، ارسال اور اطلاق اس کی اپنی معنی میں ایک جز ہے اس کا، جو کہ ہم نے کہا کہ موضوع نہ مرکب ہے. خوب، اگر اس طرح ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اطلاق یہاں پر اسماء اجناس میں وضعی ہے، یعنی خود موضوع لہو اس معنی میں یہ اطلاق ماخوذ ہے. یا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اطلاق مقدمات حکمت سے استفادہ ہوتا ہے اسماء اجناس میں. یعنی کیا؟ یعنی اسماء اجناس کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہ فقط ماہیت بے ماہیہ ماہیت ہے، اطلاق اور ارسال اس معنی میں لحاظ نہیں کیا گیا، فقط ماہیت کے لیے اس کلمے اس میں جنس کو اس کے لیے وضع کیا گیا. خوب، جب اس طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطلاق اور شیوع اس کی معنی میں وجود نہیں رکھتا، اطلاق اس کی معنی میں وجود نہیں رکھتا. اب اگر ہم اطلاق کو استفادہ کریں گے اس میں جنس میں، مثلا اگر مولا نے کہا کہ ایک کنیز جا کر آزاد کرو، اب یہ رقبہ ہم دیکھیں گے مقام بیان میں ہے اور اس نے اس رقبہ کو مقید نہیں کیا، جبکہ اس کو صفت قید مومنہ سے مقید کر سکتے تھے، نہیں کیا، نظام کہیں گے کہ بس یہ مطلق ہے. یعنی مقدمات حکمت سے استفادہ کر کے ہم کہیں گے کہ یہ کلام مطلق ہے، یہ رقبہ جو اس میں جن سے یہ مطلق ہے اس میں، کیوں؟ اس لیے کہ مولانا اس کو مقید نہیں کیا اور اپنی معنی میں بھی اس میں اطلاق موجود نہیں ہے. لیکن اگر وہ موضوع لا مرکب ہو، اطلاق اس کی معنی میں ہو، تو پھر اطلاق کا استفادہ وضعی ہے، مقدمات حکمت سے نہیں. یہ دو طرح کے جو ہے وہ سوال سامنے آتے ہیں کہ آیا اسماء اجناس میں اطلاق وضعی ہے یا مقدمات حکمت سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سلطان العلماء کے جو معالم پر حاشیہ لگانے والے ہیں اور جو اسی حاشیے سے ہی معروف ہیں، ان سے پہلے جتنے علماء تھے مشہور کی طرف نسبت دی گئی تھی کہ اسماء اجناس کا موضوع لا مرکب ہے، ماہیت اور اطلاق، یعنی ماہیت بے ماہیہ ماہیت موضوع لا نہیں ہے، ماہیت اس اعتبار سے کہ مطلق ہے موضوع لا ہے. لیکن سلطان العلماء اور اس کے بعد مشہور کیا ہے آج تک کہ اسماء اجناس کا معنی اور ان کا موضوع لا ماہیت بے ماہیہ ماہیت ہے، اطلاق اس میں اخذ نہیں ہے. سمرا کیا ہے اس کا؟ آگا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ اس میں جنس ایک مرکب معنی رکھتا ہے، اطلاق اس کی وضع میں موجود ہے، یعنی موضوع لا اس کی معنی میں موجود ہے، تو یہاں پر اگر اس میں جنس کو مقید استعمال کیا جائے تو پھر مجاز ہو، رقبہ کو پھر مومنہ کے ساتھ مقید کر کے استعمال کیا جائے تو کیا ہوگا؟ مجاز ہو. اس لیے کہ رقبہ کی معنی مطلقہ کی ہے، ایک ایسی ماہیت کی جو مطلق ہو، اب اگر وہ مقید استعمال ہو رہی ہے تو پھر مجاز ہو، اپنے معنی میں گویا استعمال نہیں ہوئی، غیر معنی میں، غیر موضوع لا میں استعمال ہوئی، لذا مجاز ہے. لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ اس میں جنس ماہیت کے لیے وضع کیا گیا ہے فقط اور اس میں اطلاق مطرح اور ماخوذ نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو مقید استعمال کیا جائے گا تو پھر مجاز نہیں ہوگا بلکہ حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رقبہ اس میں جنس اس کو وضع کیا گیا ہے ماہیت رقبہ کے لیے. اب وہ ماہیت رقبہ کا ایک مورد رقبہ مومنہ ہے، ایک مورد رقبہ غیر مومنہ ہے، کافرہ ہے. خب، اب اگر اسی رقبہ کو استعمال کیا گیا مقید، یعنی مولا نے کہا رقبہ مومنہ آزاد کرو، تو یہ مجاز نہیں ہے. اس لیے کہ فرض یہ ہے کہ رقبہ کی معنی مطلقہ ماہیت نہیں ہے کہ اب اگر مقید استعمال ہو رہی ہے تو مجاز ہو، نہیں، رقبہ کی معنی مطلق ماہیت، یعنی ماہیت مطلقہ نہیں ہے بلکہ فقط ماہیت ہے، ماہیت بے ماہیت ماہیت. خوب، اگر وہی رقبہ ماہیت مومنہ میں استعمال ہو رہی ہے تو مجاز نہیں ہے، اس لیے کہ خود مومنہ اسی ماہیت کا ایک مصداق ہے، گویا وہ ابھی بھی اپنی ہی معنی میں استعمال ہو رہی ہے. بس یہ سمرا ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اسماء اجناس کی معنی میں اطلاق موجود ہے تو پھر مقید کی صورت میں ان کا استعمال مجاز ہوگا. اگر ہم کہیں کہ نہیں، فقط ماہیت کے لیے یہ وضع ہوئے ہیں اور ان کی معنی میں اطلاق نہیں ہے، تو پھر اس کا استعمال مقید کی صورت میں حقیقت ہوگا، مجاز نہیں ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہی بات درست ہے کہ جو سلطان العلماء کا نظریہ ہے، اور وہ یہ کہ اسماء اجناس کی معنی مرکب نہیں ہے، اطلاق اس کی معنی میں داخل نہیں ہے. پھر اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے آگاہ ماہیت کے اعتبارات کو بیان کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس مطلب کو پھر واضح کریں گے کہ کیسے جو ہے وہ اسماء اجناس کی معنی میں اطلاق ماخوذ نہیں ہے. وہ اعتبارات ماہیت تقریباً یہ بحث فلسفے میں مطرح ہوتی ہے, اور یہ اعتبارات ماہیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماہیت ہے, جیسے مثلاً انسان کی ماہیت ہے انسانیت, یہ ماہیت انسانی, اسی طرح مثلاً رجلن ہے کہ رجل, ماہیت رجولیت, یہ ماہیت تین اعتبار رکھتی ہے. کب؟ جب بھی آپ ایک ماہیت کے لیے حکم صادر کریں گے تو اس وقت اس ماہیت کو اپنی ذات کے علاوہ ان امور کی طرف مقایسہ کریں گے جو اس کی ذات سے خارج ہے. ان امور کی طرف مقایسہ کر کے پھر تین لحاظ ہیں, اعتبار ہیں, جو آپ انجام دیں گے اس ماہیت کے لیے جب آپ حکم صادر کر رہے ہوں گے. مثلاً مولا اگر رقبہ کے لیے حکم صادر کرنا چاہتا ہے تو اس حکم کے صادر کرنے سے پہلے وہ اس رقبہ کو مقایسہ کروائے گا ان تمام امور کی نسبت جو رقبہ کی ذات سے خارج ہیں. ان میں سے ایک صفت ایمان ہے, اس رقبہ کو ملاحظہ کرے گا اس ایمان کی طرف, اور اس مقایسہ جب کرے گا, مقایسہ کرنے کے بعد وہ مثلا وجوب عتق کا, اس کی آزادی کے وجوب کا حکم صادر کرے گا. اب یہ جو مقایسہ کیا مولا نے رقبہ کا اس ایمان کی نسبت, وہ مقایسہ تین طرح کا ہو سکتا ہے. یہ مقایسہ کیا اس میں تین اعتبار اور تین لحاظ مد نظر ہیں. یا وہ مولا رقبہ کو جب ایمان کی نسبت مقایسہ کریں گے اور وجوب عتق کو جب صادر کریں گے تو یہ رقبہ کو ایمان کے ساتھ مقید کر کے حکم صادر کریں گے. اس صورت میں موضوع کیا بنے گا اس وجوب عتق کا؟ رقبہ مومنہ, درست ہے؟ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں, اسی اعتبار کو ماہیت بشرط شے. کہ یہاں پر ماہیت رقبہ مد نظر ہے اس موضوع کے لیے, لیکن ماہیت بشرط شے یعنی ایمان کی وصف کے ساتھ مقید ہے, رقبہ مومنہ مراد ہے. اور اسی ماہیت بشرط شے کو دوسرا نام دیا جاتا ہے ماہیت مخلوطہ کا, جس کو فلسفہ بجائے میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. پھر دوسرا اعتبار کہ جب مولا اس مثلا یہاں پر جو آغا نے مثال دیے, مسافر کے لیے وجوب قصر نماز کا حکم صادر کر رہا ہے کہ اس مسافر پر نماز کو قصر کرنا واجب ہے, تو اب اس ماہیت مسافر کو اپنی ذات سے خارج امور کی طرف مقایسہ کر کے پھر ان تین اعتبارات میں سے کوئی ایک چیز, کوئی ایک اعتبار اور لحاظ کرے گا, پھر اس کو موضوع بنائے گا. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسافر کے لیے جب مولا وجوب قصر کا حکم جاری کرتے ہیں تو اس مسافر ماہیت کو, یعنی ماہیت سفری کو جو اس مسافر کو حاصل ہے, اسی کو مقید کرتے ہیں. کون سی قید کے ساتھ؟ کہ یہ آسی نہ ہو, معصیت اپنے سفر میں انجام نہ دے رہا ہو. بس اس معصیت سفر میں معصیت کے اس مورد کو لحاظ کیا مولا نے, اور اس ماہیت کو اس معصیت کے ساتھ مقایسہ کر کے جو اعتبار رکھا اس ماہیت کا, وہ کیا رکھا؟ بشرط لا کا, یعنی یہ ماہیت اس معصیت کے ساتھ نہ ہو. یہ یعنی مقید کیا اس ماہیت مسافر کو وجود شے کے ساتھ نہیں, عدم شے کے ساتھ. شے سے مراد وہی معصیت, معصیت کے وجود سے نہیں, معصیت کے عدم سے. کہ یہ مسافر ماہیت جو ہے اس کی, جو کہ موضوع ہے وجوب قصر نماز کا, یہ موضوع مقید ہے عدم کے ساتھ, مقید ہے عدم معصیت سے. اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں بشرط لا سے, کہ جہاں پر ماہیت مشروط ہو ایک چیز کے عدم سے, جو یہاں پر مثلا مشہور. اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا وہاں پر؟ مجردہ کا نام دیا تھا فلسفے میں, اسی اعتبار کو دیا گیا ہے. اور تیسرا اعتبار کیا ہے؟ تیسرا اعتبار یہ ہے کہ وہ ماہیت جس کو موضوع بنایا جا رہا ہے وہ اپنے ذات کے علاوہ جتنے بھی خارج میں امور ہیں جب یہ ماہیت کو مولا مقایسہ کرتے ہیں اس ان امور کی نسبت، تو اس مقایسے میں ایک اعتبار جو کر رہے ہوتے ہیں نہ تو بشرط شے ہوتا ہے نہ بشرط لا ہوتا ہے، بلکہ ایک تیسرا اعتبار ہوتا ہے. وہ تیسرا اعتبار یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خارج میں چیز موجود ہے، وصف موجود ہے، یہ ماہیت اس خارج میں موجود وصف کی نسبت نہ تو اس کے وجود سے مشروط ہے، یہ ماہیت مقید ہے، نہ اس کے عدم سے مقید ہے. وجود سے مقید نہیں ہے یعنی بشرط شے نہیں ہے، عدم سے مقید نہیں ہے بشرط لا بھی نہیں ہے. بس کیا ہے؟ لا بشرط، یعنی اس امر کی نسبت، ان امور کی نسبت یہ ماہیت مشروط نہیں ہے، نہ ان کے وجود سے ثبوت سے نہ ان کے عدم سے، اور اسی کو مطلقہ ماہیت کہا جاتا ہے. پس لذا جسے کہ مولا نے کہا کہ نماز انسان پر واجب ہے، اب اس ماہیت انسانی کو جو کہ موضوع بنایا وجوب نماز کے لیے مطلقہ تصور کیا، یعنی کیا؟ یعنی نہ بشرط شے کا لحاظ رکھا اس کے لیے حریت کی نسبت، آیا یہ آزاد انسان کے لیے نماز ہے یا آزاد کے لیے نہیں ہے. جب اس ماہیت انسانی کو اس کی حریت کی طرف مقایسہ کیا تو یہاں پر جب نماز کے وجوب کا حکم صادر کیا اس انسان کے لیے تو اسی ماہیت انسانی کو اس حریت کی طرف مقایسہ کرتے ہوئے نہ تو حریت کے وجود سے اس کو مقید کیا نہ اس حریت کے عدم سے اس کو مقید کیا، صرف اس ماہیت پر. اب چاہے خارج میں وہ حر ہو چاہے حر نہ ہو فرق نہیں کرتا، خود اس ماہیت کو مد نظر رکھ کر یہ حکم صادر کیا، اسے کہتے ہیں لا بشرط. بس یہ تین اعتبار ہیں، جب بھی ایک حکم صادر ہوتا ہے ایک ماہیت کے لیے تو ماہیت کے لیے تین اعتبار مد نظر ہوتے ہیں، اور یہ تین اعتبار کب مد نظر ہوتے ہیں؟ جب ماہیت کو مقایسہ کیا جاتا ہے ان امور کی نسبت جو اس ماہیت کی ذات سے خارج ہوتے ہیں، یا پھر بشرط شے کی قید لگائی جاتی ہے، ماہیت کو مقید کیا جاتا ہے اسی انہی امور میں کسی ایک کے وجود سے، یا ماہیت کو انہی امور میں سے کسی ایک کے عدم سے مقید کیا جاتا ہے، یا اصلا کسی بھی امر کے وجود یا عدم سے مقید نہیں کیا جاتا. بس یہ اعتبارات ہیں. پھر آگے ادامہ دیتے ہیں، آگے اسی بحث کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ دو ہم اور بھی اصطلاح ہیں ہمارے پاس کہ جن کو آگاہ بیان کرتے ہیں لیکن ہم ان کو آج واضح نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ پھر یہ بحث ابھی جاری ہے، آگے چلے گی، پھر آخر میں نتیجہ آئے گا کہ ان اعتبارات کے بعد جو آگاہ نتیجہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ اسماء اجناس میں ان کا جو موضوع لا ہے، آیا وہ اس میں اطلاق وضعی ہے یا اطلاق مقدمات حکمت سے ہے؟ اصل بحث یہ ہے ہماری، اور اس کو حل کرنے کے لیے آگاہ نے یہ اعتبارات کی بحث شروع کی ہے. فرماتے ہیں کہ المسئلۃ الرابعۃ حل الاطلاق بالوضع، مسئلہ رابعہ چوتھا مسئلہ اس اطلاق و تقید میں یہ ہے کہ آیا اطلاق وضعی ہے یا وضعی نہیں ہے. سب سے پہلے دو مورد خارج کرتے ہیں کہ وہاں پر تو نزاع ہی نہیں ہے. لا شک فی ان الاطلاق فی الاعلام بالنسبت الی الاحوال کما قدمت الاشارۃ الیہ لیس بالوضع. فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اطلاق اعلام میں، جیسے زید امر، یہ جیسے اعلام علم ہیں یا معرفہ کی جو مثالیں ہیں، ان میں اطلاق بالنسبت الی الاحوال، احوال کی نسبت، کما قدمت الاشارۃ الیہ، جس کی طرف اشارہ ہم پہلے کر چکے اس مسئلے اولا میں، لیس بالوضع، یہ کیا ہے؟ بالوضع نہیں ہے. بل انما یستفاد من مقدمات الحکمت، بلکہ یہ اطلاق استفادہ کیا جاتا ہے اس کا مقدمات حکمت سے، کہ جن کی انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی کہ مقدمات حکمت کیا ہیں. جب مولا مقام بیان میں ہوتے ہیں اور اس کو مقید نہیں کرتے ماہیت کو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر اطلاق کا استفادہ کرتے ہیں کہ بس مراد ان کی اس ماہیت سے مطلقہ ہے. وَقَذَلِكَ اطلاق الجمل وما شابہہا، اسی طرح جملوں کا اطلاق اور جو ان کے مشابہ جیسے ظرف اور جار مجرور ہیں ان کا جو اطلاق ہے، ایزن لیس بالوضع، وہ بھی وضعی نہیں ہے، بل بمقدمات الحکمت، بلکہ وہ مقدمات حکمت سے استفادہ ہوتا ہے اس اطلاق کا. وَعَضَلَا خِلَافَ فِي، اس میں بھی خلاف نہیں. دو مورد ہیں، یہ خارج کر دیا گا، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. بحث کہ آیا اطلاق وضعی ہے یا وضعی نہیں ہے کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْبَحْثُ، وہ مورد کے جہاں بحث واقع ہوئی ہے، ہوا وہ یہ ہے کہ ان الاطلاق فی اسماء الاجناس وما شابہ، کہ کہ اسماء اجناس اور جو ان کے مشابہ ہیں جیسے نقرہ وغیرہ، ان میں جو اطلاق ہے حل ہوا بالوضع او بمقدمات الحکمت، آیا ان میں اطلاق وضعی ہے یا مقدمات حکمت سے حاصل ہوتا ہے؟ پھر توضیح دیتے ہیں، اے ان اسماء الاجناس هل هي موضوعه لمعانيها بما هي شائعه ومرسله على وجه يكون الارسال اي الاطلاق ماخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ. یعنی آیا، فرماتے ہیں کہ اسماء اجناس یہ وضع کیے گئے ہیں اپنی ایسی معانی کے، ان معانی کے لیے، بما هي شائعه، یعنی اپنی معانی کے لیے کس جہت سے یہ وضع کیے گئے ہیں؟ آیا یہ وضع کیے گئے ہیں اس اعتبار سے کہ ہے شائعتن، یہ معانی کس نوعیت کی معانی ہے؟ شائع اور مرسل ہیں، یعنی مطلقہ ہیں دوسرے لفظوں میں، علی وجہ یکون الارسال ماخوذن فی المعنی، یعنی یہ معانی شائع اور مرسل ہیں، یعنی جن میں شیوع پایا جاتا ہے، شمول پایا جاتا ہے، اور یہ مرسل ہیں اس انداز سے کہ ارسال یعنی اطلاق ماخوذن فی المعنی، خود اس معنی میں اخذ کیا گیا ہے، الموضوع لہو اللفظ کے، جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے. کما نصب الى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء، جیسے کہ اسی ہی مطلب اور نظریے کو نسبت دی گئی ہے قدماء میں سے مشہور کی طرف سلطان العلماء رحمت اللہ علیہ سے پہلے، کہ یہ جو کہ جن کا نام ظاہراً حسین بن رفیع ہے اور یہ صفوی حکومت میں وزیر بھی رہے ہیں، اور یہ معروف ہوئے ہیں معالم پر حاشیہ لگانے کے بعد، کہ یہ جو معالم پر انہوں نے حاشیہ لگایا ہے، یہ سلطان العلماء، ان سے پہلے یہ نظریہ مشہور کی طرف نسبت دیا گیا، اور پھر سلطان العلماء کے بعد فرماتے ہیں کہ او جو نظریہ معروف ہوا وہ یہ کہ آیا یہ اسماء اجناس اس طرح ہے، یعنی ان کا موضوع لہو اس طرح ہے کہ اطلاق ان موضوع نہ میں موجود ہے، ماخوذ ہے، یا ایسا نہیں ہے؟ او انہا موضوع لنفس المعانی بما ہیا، یا یہ اسماء اجناس وضع کیے گئے ہیں معانی کے لیے، نہ بما ہی شائعتن و مرسلتن، بلکہ فقط معانی بما ہی، معانی فقط، معنی بما ہوا معنی مد نظر ہے، ماہیت بما ہی ماہیت مد نظر ہے، نہ وہ ماہیت جو کہ بما ہی شائعتن و مرسلتن ہے، نہیں کہ جس میں ارسال ہو، ایسا نہیں. والاطلاق یستفاد من دال اخر، پھر اطلاق کا استفادہ کہاں سے ہے؟ فرماتے ہیں کہ پھر اطلاق استفادہ کیا جائے گا من دال اخر، ایک اور دال سے، وہو نفس تجرد اللفظ من القید، وہ دال دیگر کیا ہے، دوسرا دال کہ جس سے استفادہ ہوتا ہے اطلاق کا، فرماتے ہیں کہ وہ اس لفظ کا قید سے خالی ہونا، اذا کانت مقدمات الحکمت متوفرتا فیہ، جب مقدمات حکمت اس میں کامل موجود ہوں، یعنی لفظ قید سے خالی ہو اور مقدمات حکمت بھی تام ہوں، یعنی یہ کہ مولا مقام بیان میں تھے، اس لفظ کو مقید کر سکتے تھے لیکن مقید نہیں کیا، اس دال سے استفادہ کرتے ہیں کہ پس مطلق ہے. کہا کہ مثلا اعتق الرقبہ، رقبہ کو آزاد کرو، کنیز کو آزاد کرو، نہیں کہا رقب مومنہ، کر بھی سکتے تھے، بس اسی سے کہ لفظ خالی ہے اور مقدمات حکمت تمام ہے، اسی سے اطلاق کا استفادہ کرتے ہیں. ویلا خود رقبہ اس نظریے کے مطابق اس کا موضوع لا کیا ہے، خود وہ ماہیت ہے، بما ہی ماہیت، اطلاق اس کی معنی میں مطرح نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہذا القول الثانی اول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء، یہ جو قول ثانی ہے، دوسری نظر ہے، یہ پہلا وہ شخص جس نے تصریح کی اسی کی، فيما نعلم کہ جہاں تک ہم جانتے ہیں، وہ کون ہے؟ سلطان العلماء ہے. کہاں پر؟ فی حاشیت ہی ادا معالم الاصول، معالم اصول پر اپنے حاشیے میں. وَتَبِعَهُ جَمِيعُ مَن تَأَخَّرَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، اور جو بھی ان کے بعد آئے انہوں نے ان کی اتباع کی ہے، إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، اور ہمارے آج کے اس دن تک. وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، ثَمَرَ کیا ہے ان دو نظریوں کا؟ فرماتے ہیں کہ پہلے رائے اور نظر کے مطابق، يَكُونُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي الْمُقَيَّدِ مَجَازًا، لفظ کا استعمال مقید میں مجاز ہوگا. وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي، مجاز ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جنس کی معنی ہی موضوع لا ہی وہ ہے کہ جس میں اطلاق ہے، تو اب جب آپ اس کو مقید میں استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ نے اس کو اپنی معنی میں استعمال نہیں کیا، لذا مجاز. وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يَكُونُ حَقِيقَةً، جہاں پر وہ اس کا موضوع لا مطلق اس کے موضوع لا میں نہ ہو، اطلاق اس کے موضوع لا میں نہ ہو، فقط اس کی معنی بما ہوا معنی.
ماہیت بے ماہیا، ماہیت اس کی معنی ہے، تو یہاں پر اگر وہ مقید میں استعمال ہوگا تو حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بھی جب آپ نے کہا کہ مثلا رقبہ مؤمنہ، تو رقبہ پھر بھی گویا اپنی ہی معنی میں استعمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی معنی مطلق ماہیت ہے، ماہیت بے ماہیا ماہیت ہے، اور رقبہ مؤمنہ ایک مورد ہے اسی ماہیت کا، ایک مصداق ہے اسی ہی ماہیت کا، بس وہ اپنی ہی معنی میں استعمال ہو رہی ہے. والحق ما ذاب الیہ سلطان العلماء، فرماتے ہیں کہ حق وہ بات ہے کہ جس کی طرف سلطان العلماء گئے ہیں، کہ یعنی اسماء اجناس کا جو موضوع لا ہے وہ فقط معنی اور ماہیت ہے، نہ یہ کہ اس میں اطلاق ہے. بلقیلا، بلکہ یہ جو کہا گیا کہ ان نسبت القول الاول الى المشهور فمشكوك فيه، بلقیلا یعنی بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ قول اول کی نسبت مشہور کی طرف مشکوک فی، اصل وہ نسبت مشکوک فیہا ہے، یقین خود اس نسبت میں نہیں ہے کہ وہ پہلا قول مشہور کا قول تھا قدما کا. وَلِتَوْضِيحِ هَذَا الْقَوْلِ، اس قول کی وضاحت کے لیے، وَتَحْقِيقِهِ يَنْبَغِي بَيَانُ أُمُورٍ، اور اس کی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ بلکہ تین امور کو بیان کریں، تَنْفَعُ فِي هَذَا الْبَابِ، کہ جو اس باب میں کیا ہیں مفید اور فائدہ مند ہیں، وَفِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ، اور اس باب کے علاوہ بھی کیا ہیں وہ فائدہ مند ہیں، وَبِهَا تُكْشَفُ لِلطَّالِبِ ما وقع للعلماء الاعلام من الاختلاف التعبير بل في الرأي والنظر، اور انہی تین امور سے کشف کیے جائیں گے طالب کے لیے وہ تمام چیزیں کہ جو واقع ہوئی ہیں علماء اعلام بزرگ علماء کے لیے، وہ کیا؟ اختلاف في التعبير، یعنی یہاں پر جو تعبیر میں اختلاف، بلکہ فی الرأی والنظر، کہ بعض ایک رائے کی طرف چلے گئے، بعض ایک اور رائے کی طرف چلے گئے، کہ یہ علماء بزرگ، جو بزرگ علماء کے جو اختلاف ہے اس مسئلے میں، یہ اس طالب علم کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ اختلاف منشأ اختلاف کیا ہے، کیوں اختلاف یہ وجود پایا ہے. تو لہذا وہ تین امور یہاں بیان کرنا ضروری ہے. وحاص الامور التي ينبغي بيانها هي كما يلي، یہ امور جن کو یہاں بیان کرنا ضروری ہے، هي كما يلي، یہ وہ ہیں کہ جو نیچے بیان ہو رہے ہیں. ان میں سے پہلا اعتبارات الماہیت، ماہیت کے اعتبارات کا بیان ہے، کہ ماہیت کے تین اعتبار بیان کر دیں آگا، کہ جب بھی ماہیت کو مقایسہ کیا جاتا ہے اپنی ذات کے علاوہ دیگر امور کی طرف، تو وہاں پر تین اعتبار مد نظر ہوتے ہیں. المشہور ان للماہیت ثلاثۃ اعتبارات، مشہور یہ ہے کہ ماہیت کو تین اعتبار حاصل ہیں. کب؟ اذا قیست الی ما ہوا خارج عن ذاتہا، جب اس کا مقایسہ کیا جائے ان امور کی طرف کہ جو ماہیت کی ذات سے خارج ہے. رقبہ کو جب مقایسہ کیا جائے مثلا وصف ایمان کی طرف، کہ یہ وصف ایمان ماہیت رقبہ سے خارج ہے. کما اذا قیست الرقبۃ الی الایمان، جیسے کہ رقبہ کا مقایسہ کیا جائے ماہیت رقبہ کا ایمان کی طرف. عند الحکم علیہا بحکم من ما، کب؟ جب اس پر حکم کیا جائے، اور وہ بھی کوئی بھی حکم، مشخص نہیں ہے. کب؟ وجوب العتق مثلا، ایک وجوب، ایک حکم ان میں سے وجوب عتق ہے. جب آپ مولا کہتے ہیں کہ اعتق الرقبہ، تو اس حکم کرنے سے پہلے وہ اس ماہیت رقبہ کو پہلے مقایسہ کرتے ہیں ان امور خارجہ کی طرف، اور پھر وہ اعتبار انجام دیتے ہیں جو تین اعتبار ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک. وہی، اور وہ اعتبارات یہ ہیں کہ ان تعتبر الماہیت مشروطۃ بذلک الامر الخارج، کہ جب ماہیت کو لحاظ کیا جاتا ہے اس امر خارج کی طرف، تو پھر ایک اعتبار یہ ہے کہ ماہیت کو اعتبار کیا جاتا ہے مقید مشروط اس امر خارج کے ذریعے. یعنی یہ کہ جب مولانا نے کہا آتق رقبۃ مؤمنۃ، یعنی یہاں پر رقبہ کو مؤمنہ سے، ایمان سے مقایسہ کیا، اور اس کو مقید کر دیا اس وصف ایمان کے ساتھ، کہ موضوع بن گیا رقبہ مؤمنہ کس کے لیے؟ وجوب عتق کے لیے. ایک ایسی ماہیت موضوع بنی کہ جو مقید ہے. وتسمى حينئذ الماہیت بشرط شئین، اسی کو کہا جاتا ہے ماہیت بشرط شئے، کہ جہاں پر ماہیت ایک چیز کے وجود سے مشروط ہو، اور اسی کو فلسفے میں ماہیت مخلوطہ کہا گیا. کما اذا کانا یجب عتق الرقبۃ المؤمنۃ بشرط کونہا مؤمنۃ، جیسے کہ مثلا یہ کب ہے؟ جہاں پر اذا کانا یجب عتق الرقبۃ المؤمنہ، جب واجب ہو کیا عتق رقبہ مؤمنہ، یعنی بشرط کونہا مؤمنۃ، وہ رقبہ کیا ہو؟ مؤمنہ ہو. آسانی اور دوسرا اعتبار اس ماہیت کا، ان تعتبر مشروطۃ بعدمہ، کہ جہاں پر ماہیت اس امر خارج کے وجود نہیں بلکہ اس کے عدم سے مقید اور مشروط کی جائے، کہ مثلا ماہیت اس رقبہ کو مثلا، یا جیسے یہاں پر مثال دے رہے آگا کہ مسافر پر نماز کو واجب کیا، قصر کی نماز واجب کیا، لیکن کون سے مسافر کو؟ ایسے مسافر کو جو عاصی نہ ہو. یعنی جب اس ماہیت مسافر کو مقایسہ کیا معصیت کے ساتھ تو اس ماہیت مسافر کو مقید کر دیا اس ماہیت کے عدم سے، معصیت کے عدم سے، کہ وہ مسافر جو عاصی نہ ہو. لذا فرماتے ہیں کہ اس کو ماہیت بشرط لا یعنی مجردہ کہا جاتا ہے. کما اذا کان القصر واجبا فی الصلاۃ علی المسافر، جیسا کہ مثلا جب قصر واجب ہو نماز میں علی المسافر، مسافر پر، غیر العاصی، کون سا مسافر جو عاصی نہ ہو بسفر ہی اپنے سفر سے، یعنی اے بشرط عدم کون ہی عاصیت، یعنی یہ ماہیت مسافر مشروط ہے کہ عاصی نہ ہو للہ بسفر ہی خداوند متعال کی نسبت اپنے سفر کے ذریعے، یعنی یہ ماہیت مسافر مقید کر دی گئی معصیت کے عدم سے. فأخذ عدم الاسیان قیدا فی موضوع الحکم، بس عدم اسیان کو قید بنایا گیا، قید کے عنوان سے اخذ کیا گیا حکم کے موضوع میں. حکم وجوب قصر نماز ہے، موضوع مسافر ہے، اس ماہیت مسافر جو موضوع تھی اس ماہیت کا کے لیے قید کو بیان کر دیا گیا، کس سے؟ عدم سے، عدم اسیان سے. اور تیسرا اعتبار ان لا تعتبر مشروطۃ بوجود ہی ولا بعدم ہی، کہ وہ ماہیت معتبر نہیں کی جاتی، اعتبار اس کا نہیں کیا جاتا مشروط اس امر خارج کے وجود سے اور نہ اس کے عدم سے. یعنی ان لا تعتبر مشروطۃ، ماہیت مقید اور مشروط لحاظ نہیں کی گئی نہ اس کے وجود سے نہ عدم سے. یعنی جب نماز کو واجب کیا انسان پر تو انسان کو جب حریت سے مقایسہ کیا مولا نے تو نہ اس انسان کو حریت کے وجود سے مقید کیا نہ اس کے عدم سے مقید کیا. کا وجوب صلاۃ علی الانسان، جیسے نماز کا واجب ہونا انسان پر بے اعتبار ہے کو نہیں حرن، اس اعتبار سے کہ یہ کیا ہے؟ حر ہے. فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ لَا بِوُجُودِهَا وَلَا بِعَدَمِهَا، بس یہ حریت معتبر نہیں ہے نہ اپنے وجود سے نہ اپنے عدم سے. فی وجوب الصلاۃ نماز کے وجوب میں، کیوں؟ لأن الانسان بالنظر الی الحریہ فی وجوب الصلاۃ علیہ غیر مشروط بالحریہ ولا بعدمہ، کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اس کو مقایسہ کیا جاتا ہے حریت کی طرف نماز کے وجوب میں علیہ اسی انسان پر تو یہ انسان غیر مشروط، مشروط نہیں ہوتا نہ حریت کے ساتھ نہ اس کے عدم سے. فواللہ بشرط القیاس علیہا، بس یہ اس کی نسبت کیا ہے؟ یعنی لا بشرط ہے اس حریت کی نسبت. اور ویسمی ھذا الاعتبار الثالث اللا بشرط القسمی، اسی کو لا بشرط قسمی کہا جاتا ہے. کیوں اس کو قسمی کہا گیا؟ کس کے مقابلے میں؟ فی قبال لا بشرط المقسمی، اس چیز کے مقابلے میں کہ جو لا بشرط مقسمی ہے، یعنی مقسم ہے جو ان تین اعتبارات کا، جس ماہیت کو ان تین اعتبارات کی طرف تقسیم کیا گیا ہے وہ ماہیت اپنے اعتبار سے لا بشرط ہے، لیکن اس ماہیت کا جو مقسم ہے وہ لا بشرط مقسمی ہے، جس کو ہم آگے انشاءاللہ واضح کریں کہ لا بشرط مقسمی کسے کہتے ہیں. وہ ماہیت جو تقسیم ہو رہی ہے ان تین اعتبار کی طرف، بشرط شے، بشرط لا اور لا بشرط کی طرف، وہ ماہیت کیا ہے جو مقسم ہے؟ وہ لا بشرط مقسمی ہے. لیکن یہ جو لا بشرط ہے یہ اسی کا قسم ہے، لذا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا بشرط قسمی کہتے ہیں. لا بشرط مقسمی الاتی ذکرو، جس کا ذکر آئے گا. وَإِنَّمَا سُمِّيَ قِسْمِيًا، ہم نے اس تیسرے اعتبار کو لا بشرط قسمی کہا. کیوں؟ لِأَنَّهُ قِسْمٌ فِي مُقَابِلِ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک قسم ہے پہلے دو اول قسم کے مقابلے میں، یعنی اے الماہیت بشرط شئن والماہیت بشرط لا. وہ دو اول قسم کون سے ہیں؟ ایک ماہیت بشرط شے اور ایک ماہیت بشرط لا، ان دو کے مقابلے میں یہ لا بشرط ہے، لذا ہم اس کو قسمی کہتے ہیں. یہ ایک قسم ہے ان دو کے مقابلے میں. وہذا ظاہر لا بحث فیہ، یہ تو ظاہر ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ دو اصطلاح ہمارے پاس اور ہیں کہ جو مورد بحث ہیں، وہ ماہیت مہملہ اور ماہیت لا بشرط مقسمی کی ہے، کہ جن کو ان شاء اللہ آگا کل کے درس میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی رسول الکریم.